The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.
Alhamdulillah Rabbil Alameen, was salat was salam ala Khatam in Nabijin. Amma Ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. 1444 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج آٹھویں رات کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیادہ درود السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 8، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور سحری کے ٹائم اٹھتا ہے عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ ساتھ میں تہجد بھی پڑھ سکے گا؟
عشاء کی نماز کے بعد سونا شرط ہے تہجد پڑھنے کے لیے، اس طرح وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا. اور مغرب کے بعد اس طرح سو جانا کہ عشاء کی جماعت چلی جائے جبکہ ہو جماعت واجب، تو یہ تو اور بھی برا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو نہ سلائے مغرب کے بعد جو سوئے، اس طرح کی حدیث پاک میں ہے. تو یہ ایسوں کے لیے جن میں جماعت واجب ہے اور وہ جماعت چھوڑ کر یہ سو جائے، ایسا سونا ہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ گولڈ کی زکات اگر پچھلے سالوں میں نہیں دی ہے، اب اس سال اگر دینا چاہ رہے ہیں تو اب گولڈ کا جو ریٹ ہے وہ پچھلے سالوں کا ہوگا یا اس سال کا کاؤنٹ کریں گے؟
جس سال دینی تھی زکات اسی سال کا وہ کاؤنٹ کیا جائے گا، اور بلا وجہ اگر تاخیر کی ہے تو توبہ بھی کرنی ہوگی. اور اب یہ کہ سانس بعد میں نے پہلے نکال دے محاورہ کہ مطلب انہیں جلدی حقدار ملتے ہی نکال دے یا حقدار کو تلاشے اور جلدی اپنا مطلب یہ فرض اتار دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال عرض ہے کہ استاد اپنے شاگرد سے تحفہ لے سکتا ہے؟
استاد شاگرد سے تحفہ لے سکتا ہے، اس کی صورتیں ہیں کہ اگر پہلے سے ہی تعلقات ہیں اور تحفہ دے رہا تھا اور اب بھی دے رہا ہے تو وہ حرج نہیں ہے، یا پہلے کم دیتا تھا اب زیادہ دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے، چاہے امتحان قریب ہے یا خود پڑھنے میں کمزور ہے. اب اس کی بعض صورتیں بنیں گی کہ جس میں رشوت کی صورت بن سکتی ہے یا مزید نے تہمت یعنی تہمت لگ سکتی ہے کہ یہ استاد کو دے کے اپنی فیور میں کر لیا اور یہ اچھے نمبر لے گیا امتحان میں، اس لیے استاد کو بہرحال اپنے شاگردوں سے تحفہ نہیں لینا چاہیے کہ بعض صورتوں میں یہ تحفہ لینا گناہ بھی ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل فیضان سنت جلد اول میں سے دیکھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کہتے ہیں کہ بندے کی بات میں وزن ہونا چاہیے، اور یہ بات میں وزن کتنا ہے اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اصل میں اگر بندہ پہلے تولے اور بعد میں بولے تو یقیناً بات میں وزن ہوگا. خیر آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. آپ نے کچھ پکچرز اور تصویریں دیکھی, اب آئیے آپ کو کسی سے ملاتے ہیں. محمد آصف خان اتاری المدنی سنگ حال دے.
الحمدللہ طبیعت بالکل صحیح دے, الحمدللہ
جوڑ دے تگڑے دے
الحمدللہ.
اچھا ہم نے ابھی ناظرین کو کچھ دکھایا ہے, کچھ پکچرز دکھائی ہے, تو یہ کون ہیں آپ کے بڑے بھائی ہیں کزن وغیرہ ہیں کون ہیں؟
یہ میں خود ہی ہوں.
اچھا اچھا یہ آپ خود ہیں, مطلب پہلے آپ ایسے تھے؟
جی ہاں.
تو یہ زمین آسمان کا فرق یہ کیسے؟
دراصل کچھ عرصہ پہلے میرا اچھا خاصا وزن تھا, کافی مشکلات پریشانیاں تکالیف بھی بڑھتی جا رہی تھی. بچپن ہی سے کھانے کی مختلف قسم کی چیزوں کا شوقین تھا میں, مثال کے طور پر شامی کباب, چپلی کباب اور چکن کڑھائی, بیف کڑھائی. ہفتے میں 5 دن تو میرے یہی آئٹم ہوتے تھے کہ ایک دن قیمہ کھانا ہے تو ایک دن بیف, تو ایک دن کڑھائی, ایک دن کباب, اور اگر سبزی بھی کھانی ہے تو بھی اس میں گوشت, دیگر چیزیں بھی منگوا لو جو کھانے کے ساتھ لطف بڑھاتی ہیں نا. ذرا سا بھی ذہن میں آیا کہ یہ چیز کھانی ہے تو بس منگوا لو جی. تو کبھی ربڑی منگوا لی, تو کبھی سموسا منگوا لیا, کبھی کھیر منگوا لی, کبھی وہ رس گلے منگوا لیے. تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ دوپہر کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا. ایک وقت میں میرا وزن 128 سے کراس ہو گیا تھا. اگر میں اس ٹائم یہ ڈائٹنگ شروع نہیں کرتا نا تو شاید اس وقت میرا وزن 150 کلو سے کراس ہو چکا ہوتا.
اتنی چیزیں جب آپ ہے نا وزن بڑھانے کی خریدتے تھے منگواتے تھے تو ایک چیز کا وزن تو کم ہوتا ہوگا آپ کی جیب کا,
خرچ کھانے پر ہو رہا ہے.
جی جی
اس لیے فیل نہیں ہوتا تھا, خود پر ہی ہو رہا ہے
تو زیادہ فیل نہیں ہوتا ہوگا. نہیں
زیادہ فیل نہیں ہوتا.
کہیں آپ نے اس وجہ سے وزن تو نہیں کم کیا کہ آپ کے دوستوں کے یا گیدرنگ میں آپ کو کچھ ہلکا بات دیتا ہوں؟
کلوز فرینڈ کرتے ہیں سر لیکن اس پر مائنڈ نہیں کرتا تھا میں.
اچھا بولتے تھے
ایک.
اچھا چلیں.
جو وزن دار ہوتا ہے وہ مرکز نگاہ ہوتا ہے, جسے اس کو شرمندگی ہوتی ہے, وہ تو میں فیل کرتا تھا. بعض جو ہے نا بس والے مجھے چھڑاتے بھی نہیں تھے.
اچھا
کیونکہ میں دو بندوں کی جگہ گھیرتا تھا نا, جب کھڑا بھی ہوا تو دو بندوں کی جگہ کہیں نہیں گئی. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی طرف لینگویج ہوتی تھی پہلوانہ مخشا, یعنی کہ پہلوان آگے ہو جاؤ.
صحیح.
تو اس طرح کی باتیں بابا سے بلند وہ کہتے تھے.
جہاں آپ کا بس بھی نہیں چلتا تھا کہ آپ کیا کریں, بس چل پڑی لیکن آپ وہیں کھڑے رہے.
بھاگ بھی نہیں سکتا تھا نا کہ بھاگ کر بس پکڑ لوں, لیکن پھر بھی مجھ پر وزن کم کرنے کا کوئی خیال نہیں آیا.
خیال نہیں آیا. اچھا پھر خیال کیسے آیا؟
پیارے پیر مرشد کا وائس میسج میرے پاس تشریف لایا.
کل آپ کو عرصے کے بعد دیکھا تو مجھے سر لگا کہ وزن بہت بڑھ گیا ہے, خدا نہ خواستہ اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بیٹے وہ وزن کم کرنے کے لیے ترکیب اگر فرمائے تو, اور اس پہ سیریس لیے اس کو, اگر آپ غور کریں یا میں آپ کو کوئی اس میں فارمولا وغیرہ پیش کرنے کی کوشش کروں, جبکہ آپ ہوں سیریس اور یہ بس کر رہا ہے تو اللہ کرے گا تو ہو جائے گا.
تو الحمدللہ وہ میں نے عمل شروع کیا اور شہزاد بھائی حیران کن نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے.
اچھا
یعنی کہ میں نے شروع کیا اور وزن کم ہونا شروع ہوا. وزن کم ہونا شروع ہوا, جسمانی طاقت میں اضافہ ہونا شروع ہوا, دماغی قوت میں اضافہ ہونا شروع ہوا, اور سمجھ لے کہ ایسا میں ایک اپنے آپ میں باقاعدہ خوشی محسوس کرتا تھا کہ میرا وزن کم ہو رہا ہے. روزانہ صبح میں اپنا وزن چیک کرتا تھا, وزن میں ساگے تو بڑھ گیا 100 گرام 200 گرام, تو میں اس دن کو اپنی خوراک کے اعتبار سے مزید سخت کر لیتا تھا.
کیسے کنٹرول کر رہے ہیں آپ اور کیسے کنٹرول کیا؟
جیسے بڑا گوشت وغیرہ مختلف چیزوں کا پرہیز ہے, اور ساتھ میں بیکری کی تمام چیزوں کا پرہیز ہے, یعنی کہ پکوڑے, سموسے, رول, پیزا, اور یہاں تک کہ شہزاد بھی میں جہاں صبح جیسے ناشتہ کرتا تھا نا تو چائے کے ساتھ بسکٹ میں لازمی کھاتا تھا, تو لہٰذا وہ بسکٹ تک میں نے کھانا چھوڑ دی تھی. پکوڑے, سموسے, چاٹ, اور آپ یقین کریں یا نہ کریں میں 4 سے 5 گلاس شربت پیتا تھا. میں میری وجہ سے 2-3 جگ بنتے تھے تو سمجھے کہ شاید ایک جگ شاید میں ہی پی جاتا تھا.
اچھا آصف بھائی یہ بتائیے جب آپ کا وزن زیادہ تھا تو آپ کو کن مسائل کا سامنا تھا, اور اب آپ کا وزن کم ہو گیا ہے تو آپ اب کیسا محسوس کرتے ہیں؟
وہ زندگی اور اب کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن وزن کم ہوا, الحمدللہ گھٹنوں کا درد بالکل ختم ہو گیا, جسم کا جو مختلف حصوں میں درد ہوتا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا, اور اس کے علاوہ ہانپنے والا مسئلہ تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے
ماشاءاللہ.
اس کے علاوہ پہلے جیسے سیڑھیاں چڑھنا اترنا یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا تھا میرے لیے, لیکن اب تیزی سے اترنا تیزی سے چڑھنا یہ الحمدللہ معمول ہے.
اب ان کو کہتے ہو تو نہیں آ جاؤ ریس لگا لو.
پہلے آفس سے گھر پہنچتا تھا تو اتنی تھکن ہو جاتی تھی کہ کوئی اور کام میں کر سکتا ہی نہیں تھا. پہلے جب وزن تھا تو 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرے پنڈلی میں شدید درد اٹھا تھا, بلا مبالغہ 3 سیکنڈ سے اوپر میں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا. جب سے الحمدللہ میرا وزن کم ہوا, نسخہ میں نے استعمال کیا, اس کی برکت سے میرا وزن کم ہوا, وہ درد الحمدللہ اب تک نہیں اٹھا, اس کا میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں.
اچھا آصف بھائی یہ بتائیے کہ اب آپ کا وزن کتنا ہے؟
اب میرا وزن ہے 86 کلو 100 گرام, یعنی کہ الحمدللہ 42 kg وزن کم ہو چکا ہے.
اتنا وزن کم کرنے کے بعد آپ کو کمزوری فیل نہیں ہوتی کیا؟
کمزوری کیا, میرے تو جسمانی طاقت میں اضافہ ہوا ہے. جو نسخہ باپا جان نے مجھے عطا فرمایا اس میں 5 کلو تک وزن کم ہو سکتا ہے مہینے پر.
کبھی کبھی آپ کو پرانا دور اور پرانے شوق یاد تو آتے ہوں گے, ستاتے تو ہوں گے, کڑھائیاں, مٹھائیاں اور ڈیپ فرائی, پکوڑے, سموسے, کولڈ ڈرنک. تو اب آپ کا دل تو کرتا ہوگا کبھی کبھی پرانے شوق کو ایک دن تو دہرا لیں, تو دل نہیں کرتا آپ کا؟
دونوں حالتیں دیکھی ہیں اپنی. جب میں سوچتا ہوں نا کہ میں دوبارہ سے اگر اس طرح موٹا ہو گیا تو یقین مانے مجھے خوف سا محسوس ہوتا ہے, ڈر جاتا ہوں کہ وہی حالت دوبارہ میری نہ ہو جائے. تو لازم اتنا ڈر اتنا خوف جو دل میں ہو تو ان چیزوں کی طرف ہاتھ ذرا مشکل سے بڑھتا ہے. کبھی بدپریزی ہو گئی تو میں اپنے آپ میں یہ سوچتا تھا کہ اب میں اگلے ٹائم کھانا نہیں کھاؤں گا تاکہ جو وزن میرا بڑھا تو مزید وہ وزن کم ہو جائے.
تب تو کوئی دعوت وغیرہ میں تو نہیں بلاتا ہوگا, اگر بلائیں گے تو آپ کی فرمائش یہ کھانا کہاں سے بنائیں گے, تو وہاں آپ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں؟
مثال کے طور پر کوئی دعوت میں جائے نا تو وہ گھر سے کچھ کھا کر جائے, پیٹ بھرا ہوگا تو وہ کچھ ہی کھائے گا, زیادہ نہیں کھائے گا.
میرے خیال سے آپ حکیم کے پاس تو گئے, مولانا الیاس قادری صاحب, وہ میرے خیال سے تو وہ حکیم الامت ہیں, وہ روحانی اور جسمانی دونوں کا علاج کرتے ہیں, کیا خیال ہے؟
الحمدللہ بالکل,
تو حکیم تو ہیں, حکیم الامت کہہ سکتے ہیں.
بالکل پیر و مرشد کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ نسخہ عطا فرمایا اور میری زندگی آپ نے بدل دی.
ماشاءاللہ آصف بھائی آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ساری باتیں بتائی, اور نسخہ کیمیا جو حکیم الامت مولانا الیاس قادری صاحب نے جو دیا, اور ظاہر ہے اس دور میں جو موٹے لوگ ہیں وہ کافی خرچے کرتے ہیں اپنی ڈائٹ پر, ایکسرسائز پر, مشینیں لیتے ہیں, بہت ساری ایسے اخراجات کرتے ہیں, اور پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں وزن کم نہیں ہو رہا. تو یہ جو آپ نے نسخہ ان کو دیا ہے, یہ اگر نسخہ دے دیں تو امت کا بڑا بھلا ہو جائے گا. پلیز شیخ نسخہ کیمیا عطا فرما دیں.
اس کا نام نسخہ کیمیا رکھ دیا آپ نے. اللہ اللہ, آصف خان کو مبارک ہو. سر ایک سے ایک نسخے تو ہیں سر, مسئلہ ہے نا کہ باندھے کون ہے نا, یعنی کہ وہ چوہوں کی میٹنگ ہوئی, بلی ایک ایک کر کے تو ہماری قوم کا صفایا کر دے گی, اب اس کا حل کیا؟ تو ایک نوجوان جوشیلے چوہے نے کہا میں آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں. وہ کیا؟ اس کی گلے میں گھنٹی باندھ دیتے ہیں, جب بھی آ رہی ہوگی تو گھنٹی ٹن ٹن کرے گی, ہم بھاگ جائیں گے, بل میں چھپ جائیں گے, تو پکڑ ہی نہیں سکے گی ہم کو. تو سب خوش ہو گئے, ہاں بات تو صحیح ہے, سب گھنٹی باندھنی چاہیے. تو ایک بوڑھا چوہا بولا کہ ٹیر ٹیر, اب یہ طے کرو کہ گھنٹی باندھے گا کون, ان اتنی ہمت کس میں کہ بلی کو جا کے گھنٹی باندھے؟ تو سارے چوہے دم دبا کے بھاگ گئے, جواب ہی نہیں تھا کسی کے پاس. تو یوں نسخے تو ایک سے ایک, عمل کرے گا کون؟ کباب پکوڑے سموسے چھوڑے گا کون؟ اور پھر یہ کہ پیزے پراٹھے تو یہ کڑھائی فرائی جو بھی آپ نام لے رہے تھے یہ چھوڑے گا کون؟ مشکلیں تو جان نہیں چھوڑتی ہے نا, یوں وزن دار لوگ بھی پراٹھے کے بغیر ناشتہ مشکل ہوتا ہے, پراٹھا ملائی, اور تو ایسے میں تو پھر دودھ بھی اسٹیمڈ پینا پڑتا ہے, چائے بھی نارمل دودھ بھی نہیں, وزن ہی کم کر رہا ہے, چکناٹ مٹھاس وغیرہ سے بچنا. وہ چار چار پانچ پانچ شربت کے گلاس پی جاتے تھے, تو آپ بھی آپ میں بھی ہوں گے ایسے کہ جو مطلب ناشتے میں بڑی بڑی بوتلیں, کھانے میں بڑی بڑی بوتلیں, کولڈ ڈرنک چڑھا رہے ہوتے, پانی کی جگہ کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں. اب وہ ایسے کو کیا بولتا ہے مطلب یہ نسخہ؟ تو یہ سب چھوٹے نا, یہ شربت نیلے پیلے شربت ہوتے ہیں نا, یہ میٹھے ہوتے ہیں, چینی اس میں دبا کے ڈالی جاتی ہے. تو جو بھی میٹھی چیز, اس طرح کی میٹھی چیز, یہ بھی وزن بڑھاتی ہے. چینی, وائٹ شوگر زیادہ خطرناک, گڑ بھی وزن بڑھاتا ہے, شہد بھی وزن بڑھاتا ہے, اور شہد میں بیری کا شہد بولتے ہیں کہ یہ مٹھاس اس میں کم ہے, اس لیے ہو سکتا ہے وزن نہ بڑھائے. تاہم یہ کہ جس کو بھی وزن کم کر رہا ہو پہلے تو اس کو سارے بدن کے ٹیسٹ کروانے چاہیے, ٹیسٹ کروا کر اور ڈاکٹر کی رہنمائی سے وزن کم کرنا مناسب ہے، ورنہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم جلدی جلدی وزن کم کرانے میں کچھ اور کچھ ہو جائے، یہ خطرہ تو ہوتا ہے نا. تو 4-5 kg منتھلی وزن کم کرے، 10-12 کر رہے جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، کمزوری. آصف خان مدنی کو بھی حکیم صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ بریک لگا دیں، تو اس طرح یہ کچھ زیادہ ہی اوور ہو گئے تھے وزن کم کرنے میں. اب ان کو تو وزن کم کرنا ان کا جیسے مشغلہ بن گیا. اب وہ بتانا میں، مجھے یہ چیزیں کھانے سے ڈر لگتا ہے کہ پہلے جیسا نہ ہو جاؤں، یہ ان کا اپنی انفرادیت ہے. باقی عام طور پہ دل کا مریض بھی نہیں چھوڑتا، اس طرح کی چیزیں بعض اوقات بھی کھا پی ڈالتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے. شوگر کا مریض میٹھی چیزیں کھا رہا ہوتا ہے کبھی، یوں کہ جیسے میرے بھی واسطے بڑے نا، آپ کا ہے نا تبرک ہے، حالانکہ تبرک اتنا سا بھی تو ہوتا ہے نا، اتنا سا تبرک کہاں سے آ گیا. تو یہ بہرحال سیریس ہونا آدمی تو وزن تو کم، دوسروں نے بھی دیکھا میں نے کیے، اور ایسا کہ پہچانے نہیں جاتے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اتنا کم کر لیتے ہیں وزن اور بالکل یعنی کہ اسمارٹ ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کہ آپ بھی کوشش کریں گے نا وزن کم کرنے کے، کئی نسخے ہیں. تو پتیوں کا جوس بنتا ہے، پودینہ ہے، تو مختلف یہ بھاجیاں جو ہوتی ہیں، بھاجیاں یہ اپنے پالک ہوئی، تو کئی بھاجیاں، تاندریا اور میتھی، چند یہ مطلب اب میں بھول گیا ہوں سارے نسخے. تو اس کا جوس بنا کر خالی پیٹ پیئے، پیٹ کی بھی صفائی ہوگی، وزن بھی کم کرے گا. کریلے کا جوس پیئے، کریلے کا جوس بالکل یعنی کہ بہت مفید ہے، شوگر کاٹتا ہے، وزن کم کرتا ہے. میں خود کریلے کا جوس پیتا ہوں اور فوائد اس کے ہیں الحمدللہ، مطلب بعض بیماریاں اس سے نکل جاتی ہیں، مجھے اس کا الحمدللہ تجربہ ہے. تو میں تو اب بھی کیا، یہاں سے مغرب پڑھ کے، رمضان شریف میں بھی مغرب پڑھ کے جاتا ہوں، تو سنتیں وغیرہ اپنے کمرے میں پڑھ کے پھر اتنی بڑی بوتل کریلے کے جوس کی پیتا ہوں، پھر رمضان حال میں کھانے کے لیے جاتا ہوں. پھر یہ کہ منہ سارا تھوڑا ٹیسٹ بنانے کے لیے ایک کھجور کھا لیتا ہوں، زیادہ کھجور میں نہیں کھا سکتا، مجھے موافق نہیں ہے، تو ایک دو کھجوریں چل جاتی ہیں، تو کھجور کھاتا ہوں، تھوڑا سا پانی پی کر. تو یہ میں چھوڑنا، کبھی کبھی دھاگا ہو جاتا ہے لیکن کم، میں ناگا کم کرتا ہوں اس میں، کہ اس کے فوائد ہیں. میں ڈرتا ہوں کہ تو چھوڑوں گا تو کہیں اب ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا تکلیف ہو جائے، الحمدللہ. تو آپ بھی اگر ہمت کریں، ایک کریلا مطلب ایک کریلا تو ٹکڑے کر کے اس کو پانی ڈال کر اس کو مطلب جوسر مشین میں اس کا جوس نکالیں، وہ چاہیں تو چھان لیں. چھان لینے سے ظاہر ہے اس کا فائدہ کم ہو جائے گا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کریلے کا جو بھی ملغوبہ جو بھی ہے نا، یہ تو چھننے میں نکل جائے گا، وہ بھی فائدے والا تو ہے ہی ہے، اگر وہ پی سکتے ہیں تو میٹھا مدینہ زیادہ فائدہ ہے، نہیں پی سکتے تو چلو جتنا آ گیا چھلنی سے وہ پی لیں. اب پی کر دیکھیں، شروع میں تو آپ کو یوں لگے گا کہ یار یہ کام، تو پھر عادت پڑ جائے گی تو اتنا پتہ نہیں چلے گا، اتنا بھی کڑوا نہیں ہوتا. لیکن فائدے اگر کسی کو مرض ہو نا اور اس مرض میں کمی آئے گی تو اس کو مطلب ہمت آ جائے گی کہ یار ماشاء اللہ. اگر آدھے کریلے سے شروع کرنا چاہے تو آدھے کریلے سے شروع کریں، اگر ہے ایک کریلا پورا لینا ہے، اور جو بھی علاج کرنا ہو اپنے طبیب کے مشورے سے کیا جائے. اچھا آصف خان کو جو نسخہ دیا گیا تو میں نے بھی طبیبوں کے مشورے سے اس کو بنایا تھا، تو وہ نسخہ ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے. اس وقت تو ظاہر مجھے سارا یاد نہیں ہے، تو اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ تو اب بھی سب بھولیں گے تو میرے پاس آپ کے نمبر تھوڑی ہے کہ وہ میں سینڈ کر دوں. وہ نسخہ پی ڈی ایف بنایا ہوا ہے اس نسخے کا، تو کوئی مانگے اس کو ہی دینے میں عافیت بھی ہے، ورنہ یوں بانٹیں گے تو عمل کس نے کرنا ہے. جو مانگ کر لے گا شاید کچھ کرے، قدر ہو اس کو. یعنی نسخہ بھی ہے اس پر عمل کرنے والے کا، آپ نے سیمپل بھی دیکھ لیا وہ کہاں تھا اور کہاں نکل گیا. 42 kg وزن کم کرنا،
ایک اور بات
کی کھسائی. اور کتنا عرصہ ہوا ان کو؟ میرا خیال ہے
میں یہی عرض
سال ڈیڑھ سال ہوا ہوگا.
میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کی دو، ایک تو جنرلی طور پر جو لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں 2 مہینے میں یہ ہو جائے گا، 1 مہینے میں یہ ہو جائے گا، تو آپ کا 15 دن میں یوں ہو جائے گا. تو بیچارے میدان میں آتے تو 15-20 دن، 1 مہینے، 1.5-2 مہینے میں کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے، پر کانٹا تھوڑا ہی آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو فیٹ پگھل رہا ہوتا ہے وہ بھی تو اپنا مطلب کہ جگہ تو بنا ہی رہا ہوتا ہے. تو وہ بیچارے ڈس اپوائنٹ ہو کر دل برداشت ہو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے آصف خان صاحب کی جو کیفیت دیکھی، یہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا ہے انہیں، استقامت کے ساتھ انہوں نے اس پر عمل کیا ہے. جی ہاں، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ، اور بہت آئیڈیل ہے یہ، بہت آئیڈیل تھا. دوسرا یہ کہ یہ بات آپ کے لیے شاید بعضوں کے لیے حیران کن ہوگی، انہوں نے کوئی ایکسرسائز نہیں کیا، کوئی پیدل چلنے والا کام نہیں کیا. کہتے نا کہ جناب ایک ایک دو دو گھنٹے پیدل چلے ہوں، ان کے پاس پیدل چلنے کا ٹائم بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ گھر جا کر اور بھی ان کی مصروفیات ہوا کرتی تھیں. یہ جتنا کچھ فرق آیا نا ان کے بدن میں، یہ صرف اور صرف بیسیکلی ڈائٹ پلان سے آیا ہے. انہوں نے اپنی ڈائٹ کو مینٹین کیا اور ڈائٹ پر جمے رہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس چلنے کی جگہ نہیں ہے، چلنے کی گنجائش نہیں ہے، تو جناب بیٹھے بیٹھے ہی ہو جاتا ہے، تو یوں ہو جاتا ہے، تو پسینہ نہیں آتا، تو فقرہ نہیں آتا. یہ صرف ڈائٹ پلان کو فالو کیا انہوں نے. اب ماشاء اللہ حسن زن ہے، انہوں نے بڑی نیت کر لی اور امیر سنگھ کے دیے ہوئے نسخے پر عمل کیا، دعا ان کو مل گئی. تو الحمدللہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے سال ڈیڑھ سال، یہ آسان نہیں ہوتا، مطلب 12-13-14 مہینے تک استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو یہ لے کر چلنا آسان نہیں ہوتا. گھر میں چیزیں پک رہی ہوتی ہیں اور اس میں بھی اپنے آپ ہاتھ رکنا ہوتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے لیے اگر کچھ نہ پکتا ہو تو سب کے لیے وہی پکتا ہو. تو اپنے حساب کتاب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور انہوں کو اللہ نے نفس پر قابو دے دیا، اللہ پاک نے ان کی مدد کی اور آج ہمارے سامنے ہے. تو یہ ہے ان کا.
سر رمضان المبارک میں ایک تو دشواری جو گھروں میں ہوتے ہیں، یہاں تو چلو احتکاب میں تو وہ آئٹمس سامنے نہیں آتے ہوں گے، گھروں میں جو ہوتے ہیں ان کو بچنا بہت مشکل ہوتا ہے رمضان شریف میں. تو یہاں جو موجود ہیں وہ کچھ نہ کچھ چلائی اگر اپنے وجود کی کر لیں، کچھ تھوڑی بہت چربی پگھلا لیں تو شاید کم دشواری ہوگی. اچھا، انہوں نے جو آپ نے فرمایا کہ پیدل چلنا مفید ہے،
نہیں حضور میں ہی عرض کر رہا تھا،
کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیدل چلنا ویسے ایوہی ہے.
میں دو باتیں میں نے الگ، ایک تو پیدل چلنے کے فائدے ہیں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب انہوں نے بہت ایکسرسائز کی ہوگی، بہت ورک آؤٹ کیا ہوگا، انہوں نے کافی پیدل چلے ہوگے. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن کا یہ ہم نے ذکر دیکھا، جن کا ہم نے دیکھا ہے نا، میں صرف ان کا کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب کہ اس کے علاوہ انہوں نے ڈائٹ پر عمل کر کے یہ سارا کام کیا. البتہ پیدل چلنے کے تو اپنے افادیت اور فائدے تو ہیں.
جی جی، وہ پیدل چلنے کے بھی فائدے ہیں، ورزش کے بھی فوائد ہیں.
جی جی
بالکل، اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا.
جی جی،
وہ بھی کرنا چاہیے. اور یہ نسخہ بس یہ تو رمضان میں بھی انہوں نے دل پکڑ لیا، تو بقرعید میں بھی بوٹیاں، بوٹے، بیل، بکرے سب سے مطلب یعنی کہ نو انٹری لگا دی نا اپنے میدے پر. اس طرح مطلب بچتے یہ سال سوا سال میں مجھے کارکردگی دیتے رہے، ہر مہینے تقریباً کارکردگی ان کی آتی تھی کہ اتنا کم ہوا، اور میں پھر دعا سے پیٹ تھپکتا تھا. سر حوصلہ افزائی کریں گے تو حوصلہ افزائی سے بڑے بڑے کام نکل آتے ہیں. میں نے بھی اس پہ دلچسپی لی کیونکہ یہ ہمارے قیمتی آدمی ہیں. ساری المدین علمیہ جو ہے نا، یہ ویسے تو رکن شورا حاجی جنید کے پاس ہے نا اب تو.
جی،
اور باقی جو یہ کام کاج جو کرتے ہیں
ناظم الامور یہی ہیں،
ناظم الامور ہیں، شریف آدمی ہیں، لڑائے جھگڑے جھاڑ جھپٹ کبھی سنا ہی نہیں ان کا. اور یہ برسوں سے اس سیٹ پر ہیں، یہ دیکھیں نئے نئے، بہت پرانے، یہ طالب علم تھے جب بھی آتے تھے، اس وقت بھی ہاتھی کے بچے تھے یہ، لیکن بڑھتے بڑھتے پورے ہاتھی ہو گئے تھے. تو میں نے کہا اب یار اس کو انکش دینا ضروری ہے. نہیں میری مان گئے، باقی کہاں مانتے، کسی کو بولو تو ہنس پڑتے ہیں، دعا کرو یار کچھ نہیں، یار کچھ نہیں ہوتا، آپ ہے نا، دعا کر دو بس. تو خیر اللہ نے ان کو بچا لیا. اور ورنہ یہ کہ ہارٹ پرابلم، جوڑوں کے درد اور میدا تباہ ہو جاتا ہے. پھر بعض اوقات پھر یہ کہ ادھر ادھر چربیاں چڑھ جانا، یہ بھی ہوتا ہے. खुद मेरे को फैटी लीवर हो गया, मेरे को फैटी लीवर यूं मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको इसको कि फैटी लीवर हो गया। अब फैटी लीवर कैसे होता है? पानी की कमी, पैदल ना चलना वगैरह, ये इसके खाने में एहतियात ना करना। तो खैर मेरी खाने में भी काफी दूसरों के मुकाबले में एहतियात है, पानी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीता हूँ, लेकिन मैं पैदल नहीं चल पाता, थोड़ा थोड़ा घर में चलता हूँ, मेरा सिक्योरिटी इशू है, तो आमतौर पे पैदल चलना मेरे लिए दुश्वार। तो ये करेले का नुस्खा मिल गया, करेले के नुस्खे की वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह जब भी वो मैं करवाता हूँ फैटी लीवर, जिगर की चर्बी, ये नॉर्मल आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये करेले के जूस का एक फायदा ये भी नजर आया, पेट को ये बड़ा नर्म करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं इसके फवाइद में, इसलिए इसको छोड़ना तो नहीं चाहता करेले के जूस को। अल्लाह ने ये बहुत बड़ी नेमत दी है, सब्जियां लोग नहीं खाते तो करेले का साग कहाँ खाएंगे यार, करेले का सालन तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो शौक से खाते हैं, लेकिन जनरली नहीं खाते लोग करेला, मखसूस लोग खाते हैं माशाल्लाह। बास घरों में तो घरों में जो करेला पकाते हैं गंजा करके पकाते हैं, इसके सारे आंत ओजड़ी सब निकाल देते हैं, दिल कलेजे गुर्दे, मैं आपको तो किस तरह खाते हैं, ऊपर से इसको बिल्कुल गंजा करेंगे, शेव बनाएंगे इसका। अच्छा, अंदर से जो भी इसके जो ताकत की चीजें हैं, बीज और दूसरे इसके जाले और जो भी है इसमें वो माल मसाला, ये सब फेंक देते हैं, फिर ये कड़क चमड़ा हो जाता है, इसको ये इसमें कीमा भर के ये खाते हैं डोरी धागा बांध कर, ठीक है। लेकिन अब इसमें सारी ताकत की चीजें तो आपने फेंक दी ना, बेरहमी के साथ इसको, मतलब करेले के साथ तो बड़ा जुल्म करते हैं, सारी चीजें फेंक देते हैं। हाँ यार, तो खाने की चीजें जैसे भिंडी, भिंडी हमारी कौमी सब्जी है, हाँ कौमी सब्जी है, फायदे वाली चीज है, इसको दुम भी काटते हैं, इसका सर भी काटते हैं, इसका ये जबीहा नहीं है, जबा करने की जरूरत है, सर काट के फेंक देते हैं, दुम काट के फेंक देते हैं, होटल में खाएंगे दुम भी खिलाएंगे आपको, इसकी सीरी भी खिलाएंगे भिंडी की, ये नहीं फेंकते, कमाना होता हमारे यहाँ। मैं भी एक बार देख किया क्या हमारे यहाँ भिंडी, तो ये दुम काट, इस दुम क्या बिगाड़ती है आपको, नरम नरम होती है, कुछ बोलती नहीं है, खा सकते इसको, तो सर भी क्यों काटते हो यार, सर भी खाया जाता है, तो वाकई खाया जाता है, दुम भी खाई जाती है भिंडी की, लेकिन ये यूं करते। अच्छा, बैंगन, बैंगन का छिलका नुकसान दे, इसका कोई नहीं उतारता, ये तिबकी उसमें पड़ा था कि बैंगन का छिलका ना खाया जाए, बाकी आलू का छिलका खाया जाए, इसके फायदे, आलू का छिलका उतार देते हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो पहले तो देखो मैं छिलके वाले आलू डलवाता था मैं, अब भी शायद डालते हैं, लेकिन ये कौम छील के फेंक देती है छिलका, नहीं खाते, अलग बेसरल टाइप का होता है, खाने में कोई तकलीफ तो होती नहीं है, लेकिन नहीं खाते,
इनको लगता
जहन बन, नहीं जहन बना हुआ है कि फेंक देना चाहिए,
इनको लगता होगा ना कि पकाने वाले ने जल्दी जल्दी में छिलका उतारना भूल गया, चलो हम उतार देते हैं,
इनकी आदतें होती है, बाहर और कहीं से देख पकवाओ तो बगैर छिलके के आलू मिलेंगे, क्योंकि लोग फिर इनसे काम नहीं लेंगे, ये सुस्ती की वजह से छिलके नहीं उतारते, इसलिए छिलका छिलके के साथ फिर कुछ गोश्त भी उतर जाता है, आलू ऐसे जो बारीक छिलका कौन उतारेगा, कच 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 करके वो, अब तो इसके हालात आए तो थोड़ा बहुत गोश्त भी उसका ले जाता है, तो छिलके के साथ खाएंगे। इसी तरह सब्जियां जिनके छिलके का, यूं सब्ज रंग का हम एहतराम करते हैं, और सब्ज सब्ज खीरे की खाल जो उतार के डस्टबिन में डाल देते हैं, आपको एहसास नहीं यार, सब्ज रंग तो हम सर पे चढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे आका की सब्ज सब्ज गुम्बद की निस्बत है, और ये हालांकि ये छिलका भी फायदे वाला है, जिसका खीरा जो सलाद में इस्तेमाल होता है उसको फेंक देते छिलका, और छिलके की जो तेह होती है ना अंदरूनी, इसमें विटामिन सी की तेल होती है, तो ये उतारने से भी गई डस्टबिन में, सब्ज रंग भी जो हमारे लिए आंखों की ठंडक है हमारी, ये भी गया, वो भी
या गाजर का जो शेव बनाते हैं इसकी भी, इसके बारे में क्या कहते हैं, गाजर को भी ऊपर से इसके जो हल्के हल्के से ऊपर से रेशे होते हैं, ये फायदेमंद होते हैं?
रेशे भी मेरे को तो खाने में कोई नुकसान का पता नहीं है, लगता नहीं है, आदत है। अच्छा, ये इतनी बारीक इसकी तेह होती है कि इसको उतारने से क्या गोश्त ही जाएगा शायद, उसमें भी उमूमन विटामिन सी की तेह जो है ना ये ऊपर की तरफ होती है, फलों के सब्जियों के जो मैंने تھوڑا وہ طب کا جو مطالعہ کیا کتابوں کا تو جو یاد رہ گیا. تو اس طرح یہ چیزیں پھینک دیتے ہیں. مجھے تو پھینکنے کی اس پہ گاجر بھی خالی دھو کر آدمی, یا اگر کراہیت آتی ہے جو جڑیں اس کی ہوتی ہے تو کینچی سے کاٹ لیں یا ہاتھ سے کھینچ لیں, اس کی بیچارے کی پوری کھال کے اتار دیتے ہیں. اچھا اس میں آخری میں یہ میں نے یہ چیک کر لیا ہے کہ وہ ابھی تک لکھا ہوا ہے, وزن کم کرنا ہو یا کوئی سا علاج کر رہا ہو اپنے طبیب سے مشورہ ضرور کیجئے. اب یہ نہیں بغیر طبیب کے مشورے سے میرا نسخہ استعمال کریں اور کسی کو کچھ کا کچھ ہو جائے اور ہمارے خاتے میں ڈال دیں کہ یہ دعوت اسلامی والوں نے مروا دیا. تو اس لیے میں پہلے بھی کہہ چکا کہ ایک ہی چیز ایک کو موافق آ سکتی ہے, دوسرے کو ناموافق بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے ڈاکٹر, یہ ڈاکٹر کا میٹر نہیں ہے, ہم نے جو نسخہ بنایا یہ حکیم صاحب کا میٹر ہے. تو یہ حکیم صاحب جو بھی جس سے آپ علاج کرواتے ہوں آپ ان سے مشورہ کر لیں. اچھا اس میں بچوں کے موٹاپے کا بھی علاج ہے اس نسخے میں, اور بھی یعنی چند نسخے ہیں, مشکل نسخہ بھی ہے کچھ آسان نسخے بھی ہیں. تو اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں گے نا, تو جو آسان ہو تو آسان پھر آسانی سے وزن اتارے گا آپ کا. وہ 5 کلو مانا اتارے گا تو یہ شاید 3 کلو اتارے گا. تو چلو دے تھوڑا تھوڑا ہی صحیح, نہ ہونے سے ہونا اچھا, لیکن اس کو استقامت کے ساتھ کریے گا. بچوں کو بھی, بچے بھی فٹ بال کی طرف لڑک رہے ہوں گے بےچارے, لڑک رہے تو ابھی تو یہ میٹھے لگتے ہیں ہے نا, لیکن بعد میں یہ بےچارے یہ اپنی ذات کے لیے کڑوے نہ ہو جائے, تکلیف میں نہ آئے. تو یہ بچے تو ٹافیاں اور چاکلیٹ اور یہ مطلب طرح طرح کی ٹھنڈی چیزیں اور تلی ہوئی چیزیں دبا کے کھا رہے ہوتے ہیں. پراٹھے کے بغیر ناشتہ تو بڑوں کا نہیں ہوتا, تو ان کا کیا ہوگا؟ پراٹھا نام اچھا ہے, منہ میں پانی آتا ہے. واقعی صحیح بات ہے, اس کے دیکھنا نہیں چاہیے. اسی طرح حلوہ پوریاں خطرناک, یہ اپنے جو نیاز کی حلوہ پوری بنتی ہے نا, عام طور پہ میں اس کا ایک نوالا لے لیتا ہوں بس, ایک ٹکڑی میں احتیاط کرتا ہوں. اپنا میدا یار پھر احتجاج پہ اتر آتا ہے, یہ میدا احتجاج پر اترتا ہے نا, اس میں بھی حکمت ہے کہ مزید کھانے سے آدمی ڈرتا ہے کہ یار پیٹ گڑبڑ ہو جائے گی. اگر پیٹ گڑبڑ نہ کرے نا تو پھر یہ گڑبڑ ہو جائے گا, پھر آڑے پھٹیں گے اور مصیبت کھڑی ہوگی. تو یہ بھی اللہ پاک کے جو بھی کام ہے ان میں حکمت ہے. تو اس لیے احتیاط احتیاط احتیاط, نیاز کے نام پہ, لنگر کے نام پہ, تبرک کے نام پر. وہی ذہن میں تبرک میں نے بہت تھوڑا آپ دیکھیں لغت, تو تھوڑا سا لے لیں تبرک. ڈٹ کر کھانا تبرک کیسے ہو گیا بھائی؟ مدینہ شریف کی مٹی ہمارے لیے تبرک ہی ہے, اس میں بے شک شفا ہے. تو اب اگر کوئی بولے کہ میں مٹھیاں بھر بھر کے کھانے کی جگہ مٹی کھاؤں مدینے کی, تو کیا کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی آپ کو اجازت تھوڑی دے گا؟ تبرک تو ایک چٹکی لو مدینے کی مٹی, پانی کے گلاس میں اس کو ڈالو اور گھول کے پانی پی لو, یہ شفا. مٹھیاں بھر کے کھاؤ گے تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ ایک مرقات شریف میں مفتی احمد یار خان صاحب نے مرآت شریف میں مرقات کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کسی نے حدیث پڑھ لی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ لیا کہ بخار کا علاج ٹھنڈے پانی سے کرو, اس طرح کا اس نے پڑھ لیا. اب اس نے طبیب کا تو مشورہ کیا نہیں, اس نے وہ کیا علاج, پانی ڈالنے شروع کیا, نہانے لگا تو اس کو ہو گیا نمونیا. تو یہ نادان شخص وہ حدیث کے خلاف ہو گیا, یہ لکھا ہے مطلب. تو حدیث حق ہے, علاج ٹھنڈے پانی سے کس طرح کرنا ہے اور کس بخار کا علاج ہے یہ پھر شرح سے پتہ چلے گا نا. یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو علاج بتایا, حق بتایا, اس کی پوزیشن کے مطابق اس کو بتایا, وہی سب کو معافی کا ہے ضرور نہیں ہے. عرب کی سرزمین, وہاں کی آب و ہوا کا الگ اثر ہوگا, یہی علاج دوسرے ملک میں کیا جائے گا اس میں فرق پڑ سکتا ہے. تو مفتی احمد یار خان صاحب نے یہ فرمایا کہ حدیثوں میں جو علاج آئے وہ بھی طبیب کے مشورے ہی سے کیے جائیں. اب حدیث سے پاک میں بلکہ قرآن کریم میں شہد کو شفا قرار دیا, فی شفاء للناس, لوگوں میں اس کے لیے شفا ہے. اچھا اب اس میں بھی وہی طبیب کا مشورہ ضروری ہے کہ جس کا مزاج سفراوی ہو, یہ چار مطلب خلتے ہوتی ہیں جس سے بدن بنا ہے, بدن میں چار خلتے ہوتی ہیں, तो ये सुफरा कड़वा पानी होता है येलो कलर का, ये भी इसमें शामिल है हमारे बदन में। तो जिसका मिजाज सुफरावी होगा शहद उसको माफिक नहीं आएगा। तो ये हकीम, वो हकीम बताएगा कि जिसके पास आपका मन है। मैं यही कहा करता हूं कि एक ही हिक बुआ फड़ते मजबूती दे नाल पड़, एक डॉक्टर एक हकीम इस तरह एक से इलाज करवाना चाहिए। नए नए के पास जाएंगे वो नए नए अपने नुस्खे आजमाएगा। एक को आपकी तबीयत आपका मिजाज पता होगा कौन सी दवा चलती है कौन सी नहीं चलती। तो ये उसको मतलब शहद मुआफिक नहीं आएगा जो सुफरावी मिजाज का होगा। ऐसे मिजाज के होते हैं, एक हमारे मुफ्ती साहब है, इन्होंने बात को नहीं मुझे बताया कि मुझे शहद मुआफिक नहीं आता, मेरा मिजाज सुफरावी। अब ये सब ऐसे मामला थे। तो इसलिए तबीब के मशवरे के बगैर, यानी आप भी अपनी डॉक्टरी लोग झाड़ते हैं इसको फायदा हो गया तो यार ये दवा ले लो ये टेबलेट ले लो, और मतलब बहुत खतरनाक है। और फतवा रजविया शरीफ में है भी कि गैर तबीब का ना, जो डॉक्टर नहीं है तबीब नहीं है उसका मरीज के इलाज में हाथ डालना हराम है। तो हम लोग नुस्खे बता दें जनरल इस तरह के तिब्बी, तो किसी फर्द को बताना हुआ तो उसको कहना पड़ेगा। और इज्तिमाई तौर पर भी हम बताते हैं, हालांकि सबको खुद एहसास होना चाहिए कि तबीब से पूछे बगैर ये नुस्खे आजमाए ना जाए, ये कुछ का कुछ भी हो सकता है। और नुस्खा देने वाले मदनी चैनल वाले बेचारे खामा खा के बदनाम हो जाएंगे।
नुस्खा ये मतलब कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ये पूरा एक तरीकेकार होता है, जैसे इसमें पूरा लिखा होता है कैसे करना है क्या जी, करना जी, है।
अच्छा प्रिस्क्रिप्शन, अच्छा वो फार्मूला नहीं
ना, डॉक्टर जो ये दवाएं लिखते हैं ना इसको प्रेस्क्रिप्शन कहेंगे ना,
प्रेस्क्रिप्शन।
और दूसरा ये कि ये पूछकर ही करें। और मैं जैसा मैंने सुना था फरमाया ना हुजूर, खांसी वगैरह होती है ना तो इसमें बड़ी आजमाइश है कि जैसे किसी को खांसी हो गई ना और नहीं बंद हो रही तो जहां भी जाएंगे ना वो एक नए शरबत का नाम बताएगा, आपने ये वाला शरबत पिया अब ये पीकर देखो।
मैं तजुर्बा करूं,
कहीं और जाएंगे तो आपने ये नहीं पिया, अरे आपको तो ये पीना चाहता अब ये पीकर देखो। तो जैसे कि मुझे एक इस्लामी भाई ने मतलब बोला अगर आप ये नहीं पियो उसमें नींद बहुत है, अच्छा मुझे डॉक्टर ने वही से कहा था कि आप ये पीना, अब मैं उसको क्या बताऊंगा भाई आपको डॉक्टर ने इसलिए मना किया था कि आप बैठे बैठे सो जाते होगे, आपको नींद वैसे ज्यादा आती होगी तो आपको मना किया गया होगा, अब जिसको वैसे ही नींद थोड़ी कम आएगी और खांसी ज्यादा होगी तो डॉक्टर उसको उसकी तबीयत के मुताबिक लिख कर वो बताता है कि आपने कौन सा, क्योंकि खांसी के शरबत भी खुश खांसी के अलग और अलग अलग मुख्तलिफ होते हैं। तो अब ये खांसी और सर का दर्द होगा या थोड़ा बुखार आ जाएगा ना तो दो चार मशहूर मशहूर दवाइयां हैं, हर कोई बोलेगा ये ले लो ये ले लो ये ले लो, अब बेचारा वो तो आजमाइश में आ जाता है।
मैं इसका तजुर्बा करूं, मुझे भी खांसी चलती थी ना तो किसी ने बताया उसका ले लिया इसका ले लिया, तो मेरी माँ मुझे मना करती समझाती थी तू दूसरों के बताए मत करो, मतलब जब एक इलाज प्रॉपर चल रहा हो तो बस वो मुरुवत पे बाज औकात कैसा मुबेदार आदमी बताए कि ये कर लो इससे फायदा हो जाता है मेरे को भी फायदा होता है, तो अपने लालच में आगे की तो मेरी खांसी भी लंबी बाज औकात चलती थी, ये इस तरह का तजर्बा मुझे याद पड़ता है।
आंखों के ताल्लुक से भी आपका एक शायद है तजर्बा, आंखों के ड्रॉप के ताल्लुक से शायद।
हाँ हाँ
किसी ने आपको
मुबेदार शख्सियत इल्मी
ये बहुत अहम बात है अगर आप बता दे, क्योंकि ये आम ये आंखों के ड्रॉप में भी लोग मशवरा देते यार ये वाला ड्रॉप ले लो ना ये आई ड्रॉप सही है ये आई ड्रॉप सही है, गुलाब का पानी बोल देते गुलाब का पानी डाल लो तो आंखों के ताल्लुक से। तो यूं इसके आप अपना एक ये आपका जो है
जी मेरे को मतलब यानी कि आंख लाल हो गई, तो किसी अच्छी शख्सियत है माशाल्लाह तो उन्होंने फरमाया कि आप ये गुलाब उसके आते हैं अच्छे गुलाब ड्रॉपर में भी आते हैं अच्छी कंपनी के तो ये आप डाल लें। तो मैं तो भले ये मुफ्ती साहब मसला तो बता सकते हैं तिब्बी नुस्खा नहीं दे सकते ये मुझे पता है, तो मैंने कहा ठीक है इनकी शख्सियत अजमत सर आंखों पर यार अपने को डॉक्टर से पूछना चाहिए। तो मेरा मतलब मैंने दोनों आंखों के मोतिया निकलवा लें, तो अब मोतिया के ऑपरेशन के बाद दवा का कुछ और अंदाज होता है ये भी होता है, वो एक बार वो डंट पड़ गया ना गाड़ी में तो अब वो गाड़ी भले अब अपने को बिल्कुल फ्रेश लगी है लेकिन इसकी कीमत कम हो गई है, फिर डंट कपड़ा आपने नया लिया एक बार धुल गया ना इसकी कीमत गिर गई, ये धुला हुआ है। तो अब अपनी आंख ऑपरेशन سے گزر چکی ہے تو اب یہ وہ آنکھ نہیں ہے اور پھر جو اوریجنل آنکھ ہوتی ہے. خیر تو میں نے ڈاکٹر کو فون کیا آئی اسپیشلسٹ جنہوں نے میرا آپریشن کیے تھے, تو میں یہ ڈال لوں. بولا نہیں شاید آپ کی آنکھ کو نقصان ہو جائے گا, بھیج دیتا ہوں ایک بار ڈالو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. اس نے ڈراپ لکھا, میں نے منگوایا, واقعی ایک بار میں لالا سرخی کٹ گئی. پھر جنہوں نے مجھے بتایا تھا, میری ترکیب اچھی ہے, میں نے بولتا ہوں آپ نے بتایا تھا نا, ڈاکٹر نے یہ بولا اور یہ اس سے فائدہ ہوا. تاکہ یہ آئندہ بھی احتیاط کریں تو اچھا ہے کہ بھلے علمی شخصیت ہو کچھ بھی ہو, یعنی لکل فن رجال, ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں. اب بہترین کیا بولتے ہیں ڈاکٹر ہے, زبردست ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, اب سائیکل میں پینکچر ہو گیا تو آپ بولو یار یہ تو آپ کو آتا ہی ہوگا, ہم اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں, تو ظاہر وہ یہی کہے گا کہ پینکچر بنانے کے بعد جاؤ, یہ ہماری مشین رک گئی ہے تو اس کا کوئی نسخہ دے دو, اس میں کوئی دوا ڈالنے کا مجھے پتا نہیں ہے, میکینک کے پاس چلے جاؤ. ٹھیک ہے, وہ میکینک جو کام کرے گا وہ یہ ڈاکٹر نہیں کرے گا, یہ خود بھی کار گھسیٹتے ہوئے رک گئی نا, اس کو جانا پڑے گا اس کے ڈاکٹر پر جو کار کا ڈاکٹر ہے بنانے کا. ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے, ایک کے فیلڈ میں دوسرا ضروری نہیں کہ اس کو جانتا ہو. پہلے علماء حکیم ہوتے تھے روزگار کے لیے, کہ مطلب یہ عموماً ہوتا تھا. مفتی حضرت مولانا امجد علی صاحب بہارش والے بھی حکیم تھے, یہ تو حکمت کی طرف مائل تھے, تو اعلیٰ حضرت نے ان کو بچا لیا. حکیم تو ہیں ٹھیک ہے, بہت سارے حکیم, آپ یہ کرو, ان کو تدریس پہ لگا دیا اور ماشاءاللہ مولانا امجد علی صاحب کہاں کے کہاں نکل گئے. اگر یہ مطلب لے کر بیٹھ جاتے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, علم دین کی طرف زیادہ تھے ذہین کافی, تو آج باہر شریعت ہمیں نہ ملتی. اپنے اپنے مطلب دیکھے, پھر اپنے جو بزرگ اپنے استاد صاحبان جو ہمیں مشورہ دے, چند فیلڈ میں ہمارا ہے حساب کتاب جانتے ہیں, تو جو بہترین فیلڈ ہوگا وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ تم اس میں کون سا میں موضوع اختیار کروں, ہے نا, تخصص الفقہ کروں, تخصص فی الحدیث کروں, فلاں کروں, لغت کا کروں, کیا کروں میں, تو وہ بتائیں گے آپ کی ذہانت کا. ان کو استاد کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو تخصص الفقہ کر سکتا ہے جو سب سے افضل ہے. جی ہاں, فقہ کا علم, علم فقہ جو ہے یہ سب سے افضل ہے, یہ گتھیاں سلجھاتا ہے, حدیثیں بھی سمجھاتا ہے, آیتیں بھی سمجھاتا ہے, علم فقہ جو ہے اس سے سمجھ میں آتی ہے. خیر تو یوں مطلب ہے کہ آپ کو یہ استاد صاحب یہ فرمائیں گے کہ آپ یہ کر لو, آپ کو بولیں گے آپ تخصص لغہ کر لو, پتا ہے کہ یہ لغت تراش ہے اور اس کو زبان میں زیادہ دلچسپی ہے, تو یہ بتا دیں گے. تو یہ مشورے میں یہ فوائد ہوتے ہیں, جس میں جتنی صلاحیت اور جیسی کوالٹی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے عرض دعا کے دوران ہتھیلیوں کی طرف نظر رکھیں یا عالم صاحب کو یا پیر صاحب کو دیکھتے ہوئے دعا کریں؟
دعا میں نظر اٹھانا, اس کا تو لکھا ہے کہ وہ نظر کے زوال بصر, انہیں نظر ضائع ہونے کا خوف ہے. یہ دعا کے فضائل جو سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کی کتاب ہے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی, اس پہ اعلی حضرت نے حاشیہ بھی لکھا ہے, اس میں لکھا ہے کہ دعا میں نظر اٹھانا یہ زوال بصر, نظر چلے جانے کا خوف ہے. تو نہ پیر صاحب کو دیکھنا ہے نہ کسی اور چیز کو دیکھنا ہے, نگاہیں نیچی ہوں, ذہن نصیب آنکھیں بند ہوں, اگر بس اللہ کی طرف لو لگی ہو, صرف رب کی طرف توجہ ہو. کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
توجہ بڑھا میرے مرشد,
امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں عرض ہے. ہمارے اسلامی بھائی ہیں, ان کا نام علی رضا تاری ہے اور یہ گونگے بہرے ہیں, اور انہوں نے چند دن پہلے خواب میں شہر طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی زیارت کی ہے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ آپ مدینہ شریف ہو آئے. اب یہ رو بھی رہے ہیں اور آپ نے گھر والوں سے بات کی ہے, گھر والوں کا ٹھیک ہے, اگر انہوں نے خواب میں امیر اہل سنت کی زیارت کی اور کہا ہے کہ مدینہ ہو آئے تو ہماری طرف سے اجازت ہے, ہم انہیں پیسے دیتے ہیں, یہ چلے جائیں مدینہ شریف. مگر ان کی خواہش ہے, یہ رو رہے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ مجھے فرمائیں, خود فرمائیں کہ میں مدینہ چلا جاؤں تو میں مدینہ چلا جاؤں. شیخ طریقت امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آپ نے خواب میں تو ان کو فرما دیا ہے, اب یہ ظاہری صورت میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے مدینہ کا فاضلی اجازت دے دیں, یہ کراچی بھی آنا چاہتے ہیں, اگر کراچی آ جائیں حاضر ہو جائیں یا ویسے اجازت عطا فرمائیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟
ماشاء اللہ گونگے بہرے ہوئے بہت سمجھدار ہوتے ہیں, ماشاء اللہ. نہ جا مدینہ ہونا چاہتے ہیں, چل مدینہ کا کوئی مطالبہ نہیں
ہے, ابھی تک تو نہیں آیا.
وہ جو یہ اعلان کر رہی ہے چل مدینہ کا مطالبہ ہوتا ہے ان کا. ماشاء اللہ ماں باپ نے اجازت دے دی اور پیسے بھی دے رہے, تو اس میں دیر لگانی بھی نہیں ہے. جب آقا بلائیں تو اڑ کر جانا چاہیے, تو آپ ضرور مدینہ پاک کی حاضری سے مشرف ہوں. اللہ کرے پہنچ جائیں, جب مدینہ میں اتر جائیں اب پتہ چلا کہ مدینہ میں ہیں, ابھی تو خالی نیتیں ہیں ارادے ہیں, تو اللہ کرے کہ آپ مدینہ میں پہنچ جائیں. میرا آقا کو سلام بھی عرض کرنا, شیخ نے کریم سیدنا امیر حمزہ سیدنا عثمان غنی شہداء احد, جہاں جہاں حاضریاں ہوں اہلِ بقیع و معالی, سب جگہ میرے سلام عرض کرنا, میرے لیے دعائے بے حساب مغفرت بھی کرنی ہے, میری حاضری کے لیے دعا کیجیے گا. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں.
ایک بات کہی جاتی ہے کہ جسے نماز پڑھ کر سکون نہیں ملتا اسے چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز ادا کرے. پیارے امیر اہل سنت, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
ماشاءاللہ اچھا جملہ ہے کہ جسے نماز پڑھ کر سکون نہیں ملتا سکون سے نماز پڑھے تو سکون مل جائے گا, یعنی جلدی جلدی مچائیں گے تو نماز پھر یہ کہ خشوع نہیں خضوع نہیں, پھر سنت رہ جائیں گے, واجبات رہ جائیں گے, تو پھر وہ نماز کے جو فوائد ہیں وہ کیسے حاصل ہوں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مسجد اور گھر دس میں بیٹھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ گھر میں یا مسجد میں بیٹھ کے دس ہو رہا ہے, اب ہم چوک دس دیتے ہیں تو یہ کھڑے ہو کے دس دینا اس طرح کا کہ بزرگان دین سے یا سنت سے کوئی ثابت ہے؟
انبیاء علیہ السلام جس طرح تبلیغ کرتے تھے, نیکی کی دعوت دیتے تھے, تو اب یہ کہ لوگوں میں لوگوں کو جمع کر کے بھی دیتے ہوں, بلکہ اس کے تو شاید واقعات ہوں گے بھی ہیں, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صفا شریف پر کیا کہنا چاہیے, صفا شریف کو قدم چومنے کی اجازت بخشی, اس پر کھڑے ہوئے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا, جب قریش کو خاندان کو خاندان قریش کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب اپنے خاندان کو, تو اس طرح آپ نے وہ ان کو نیکی کی دعوت دی نا, اسلام قبول کرنے کی دعوت دی, ایمان لانے کی دعوت دی. تو یوں اگر کوئی کھڑے ہو کر تو منع بھی نہیں ہے, کھڑے ہو کر اگر لوگوں کو جمع کر کے نیکی کی دعوت دے تو اچھا ہی کام ہے, یہ نیکی کا کام ہے, کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ
وبرکاتہ.
الحمدللہ آپ کیمن آسین؟
الحمدللہ.
ہمیں ایک فائزان رمضان بوئی پیتے پڑی
فائزان رمضان
আমি মোহাম্মদ নাইমুর রহমান বাংলাদেশ ঢাকা থেকে বলতেছি. আমার প্রশ্ন, বই কি সাদকা হিসেবে বিতরণ করা যেতে পারে?
ক্যা সদকে কি নিয়ে সে কিতাবে তকসিম কি যা সকতি হ্যায়? جو بھی مطلب رائے خدا میں تقسیم کیا جائے خرچ کیا جائے, تو خالی نوٹ غریب کو دینا یا ضرورت مند کو دینا ہی صدقہ نہیں ہے, کتاب بھی دی تو یہ بھی صدقہ ہے, رائے خدا میں دینا ثواب ہے, اور غریب کو بھی دیں امیر کو بھی دیں جب بھی ثواب تو ملے گا, اس میں صدقہ تو کہہ سکتے ہیں نا, صدقات نافلہ لیکن صدقات نافلہ غریب کو دینا افضل ہوتا ہے. تاہم یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے غریب نفع نہ اٹھائے, مالدار اٹھائے, اور عام طور پہ خریدنے سے لوگ کتراتے ہیں, ذہن اتنا ہوتا نہیں ہے, تو ایسا ہوگا اگر دیا تو یہ تو بہت بڑا ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے سوال یہ تھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لیٹ ہو جاتے ہیں فجر کی نماز میں, ہم پہنچتے ہیں جیسے مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو جماعت ہو رہی ہوتی ہے, تو آیا کہ ہم دو سنتیں پڑھ کے جماعت میں داخل ہوں یا پھر فرائض پڑھ کے بعد میں دو سنتیں ادا کریں؟
اگر اطمینان ہے کہ جماعت مل جائے گی, بھلے آخری قاعدہ ہی مل جائے گا, تو فجر کی سنتیں کہیں ایسی جگہ پر پڑھیں جو صف سے ہٹ کر ہو, الگ سے پیچھے کہیں پڑھ کے شامل ہو جائیں. اگر یہ ہے کہ اب سنتیں پڑھوں گا تو سلام پھر جائے گا, تو پھر جماعت میں شامل ہو جائے اور سنتیں پھر رہ گئیں, کیونکہ اب تو پڑھ نہیں سکتا نا. طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ جب گزر جائیں گے, سورج نکلنے کو بھی 20 منٹ ہو جائیں گے, تو اس سے لے کر نصف نہار شرعی تک, جس کو عام طور پر لوگ زوال کہتے ہیں, تو اس کے درمیان پڑھنا مستحب ہے. وہ سنت تو فوت ہو گئی لیکن اس کو پڑھ لے اچھا ہے, نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے. اور اب یہ کہ زہر کا وقت آ گیا جسے, یا مکرو وقت آ گیا تب بھی نہیں پڑھ سکتے, کہ وہ نصف نہار شرعی سے زہر کا وقت شروع ہونے تک, کہ اصل میں زوال وہ ہے, زوال آفتاب. تو اس درمیان مطلب یہ کہ نصف نہار شرعی کے بعد جو وقت آیا تو زوال آفتاب, جو مطلب اس میں کوئی عام طور پر پون گھنٹے کا ڈسٹینس, 40-45 منٹ, ہو سکتا ہے مختلف جگہوں پر مختلف ہوتا ہوگا, تو اس دوران تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی, تو یہ مکرو وقت کہلاتا ہے. تو اس کے بعد پھر اب ٹائم ہی نہیں ہے, وہ مستحب بھی اس نصف النہار شرعی سورج عین سر پر آتا ہے, بس اس وقت تک تھا, اس سے پہلے پڑھ لیتے تو مستحب تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت سے یہ میرا سوال ہے, کمرے کے اندر کسی بھی جاندار کی تصویر لگی ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟
تصویر اگر پورے بدن کی تصویر ہو نا, سامنے ہے تو مکروہ تحریمی, تعظیم کی جگہ نیت ہو یا نہ ہو, دیوار پہ آویز آئے مثلا وہ سیٹ کی ہوئی ہے, فریم لگی ہوئی ہے دیواروں میں, تو یہ تعظیم کی جگہ کہلاتی ہے. تو یہ اس طرح اگر سامنے لگی ہوئی ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی, سجدے کی جگہ بھی مکروہ تحریمی وہ اگر ہے تو. اس کے علاوہ پھر کچھ نہ کچھ کمی آتی ہے کراہت میں, بہرحال کے گھر میں یہ ہونی نہیں چاہیے, ویسے ہی نہیں لگانی چاہیے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر یا کتا ہو. اب جیسے اسکرین پر کوئی سوچ رہا ہو کہ اسکرین پر تصویر آ رہی ہے, مدنی چینل چل رہا ہے تو نماز پڑھ سکتے ہی نہیں, تو یہ وہ تصویر نہیں ہے, یہ ڈیجیٹل تصویر ہے, ڈیجیٹل فوٹو, یہ اپنے کرنوں شعائی تصویر, تو یہ اس کا حکم, اور جو پرنٹ کی ہوئی تصویر ہوتی ہے اس کے شرعی مسئلے میں فرق ہے. تو وہ میں نے جو مسئلہ عرض کیا وہ پرنٹ کا ہے, یوں تو آئینہ بھی ہے تو اس میں بھی تصویر نظر آتی ہے, انسان نظر آتا ہے عکس اس کا, یہ بھی کوئی مکروہ تحریمی نہیں ہے. مطلب یہ الگ بات ہے کہ سامنے آئینہ ہے تو توجہ بٹے گی, جیسے گلاس ہوتے ہیں گھروں میں یا مسجدوں میں گلاس کے دروازے ہوتے ہیں, تو اس کی طرف نماز پڑھیں گے جس میں اپنا فوٹو عکس نظر آتا ہے, تو یہ مکروہ تحریمی نہیں, لیکن نماز میں ذہن بٹے گا. اسی طرح مدنی چینل چل رہا ہے, نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو ذہن تو بٹے گا نا اس میں, تو اس میں خشوع اور خضوع میں رکاوٹ کھڑی ہوگی, تو اس لیے یہ بھی چیزیں سامنے نہیں ہونی چاہیے. آئینہ ہوتا ہے بعض اوقات, تو آئینے ابھی سامنے ہے تو بندے کا وہ عکس اس پہ نظر آتا ہے, تو نماز میں وہ توجہ بٹے گی اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عصر اور مغرب کے درمیان اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونا کیسا ہے, کہ اس سے کوئی گھر کی برکت وغیرہ چلے جاتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بیٹی کا نام زمزم رکھنا کیسا ہے؟
عصر کے بعد سونے سے وہ حافظہ کمزور ہوتا ہے, عقل میں کمی آتی ہے, بلکہ یہاں تک کہ حدیث پاک میں خوف دلا گیا کہ اگر عصر کے بعد سونے والے کی عقل چلی جائے تو اپنے اوپر ملامت کرے کہ سویا گائے گا عصر کے بعد. ویسے ناجائز نہیں ہے مگر بچنا بہتر ہے. اور مغرب کے بعد سونے والے کے لیے بھی یہ فرمایا کہ اللہ اس کی آنکھوں کو نہ سلائے. تو جماعت اس کی اگر چلی جاتی ہو مغرب اور سونے کی وجہ سے اور کوئی اور جماعت کے جماعت اس پر سمجھو واجب ہے تو اب اس کو مغرب بعد نہیں سونا چاہیے. اگر پھر بھی اگر کوئی قدرت رکھتا ہے کہ عشاء کی جماعت اس کی نہیں جائے گی اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا آنکھ لگ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور سوال کے زمزم بچی کا نام رکھنا کوئی حرج نہیں اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا چلتے چلتے ٹہلتے ہوئے کیا ذکر اللہ کر سکتے ہیں؟
جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں, بلکہ جو چلتے پھرتے کروٹے وہ قرآن کی آیت ہے نا.
جی قرآن میں ایک مقام پر ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھے ہوئے اور کروٹ کے بل جب آرام کر رہے ہوں. اسی طرح فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا کہ دوسری آیتوں سے بھی ثبوت اس کا ملتا ہے کہ چلتے ہوئے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے.
وہ حرج نہیں اس میں, بلکہ کرتے رہنا چاہیے ذکر تو, کہ کوئی لمحہ ہمارا ذکر اللہ سے فارغ نہ ہو. یا تو زبان سے اللہ اللہ کرتا رہے, درود شریف پڑھتا رہے, کلمہ پڑھتا رہے, یا پھر یہ کہ زبان سے نہیں پڑھتا تو ذہن سے مطلب مدینے کی یاد میں یا قبر و آخرت کی یاد میں رہے, گناہوں پر غور کرے, اس سے توبہ کرے, اپنے نیکیوں پر غور کرے کہ بہت کم ہے میری نیکیاں اور بڑھانی ہے. اس طرح یہ بھی سب ذکر ہی کی صورتیں ہیں, اقسام ہیں سمجھو. ذکر بالقلب میں آ جائے گا یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شکیل رضا بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی امارات سے عمرے پر جائے گا تو کیا وہ قصر نماز پڑھے گا؟
ہاں امارات سے عمرے پر جائے گا, سفر شرعی سفر ہے, وہ بھی کافی فاصلہ ہے, تو سفر کی نیت سے ہی جا رہا ہے, عمرہ بغیر سفر کے تو ہو نہیں سکتا. تو اب یہ کہ اپنی جو انہیں امارات خود بہت بڑی ہے, سات اس کے اسٹیٹ ہے, سات ملکوں کا مجموعہ ہمارا کیوں سمجھ دو. تو ایک اپنے شہر سے بھی کوئی باہر جائے گا امارت ٹو امارات بھی جائے گا, دوسری بستی میں دوسری آبادی میں جیسے دوسرے اسٹیٹ میں یا دوسرے شہر میں, تب بھی اگر اس کا سفر اتنا ہے کہ 15 دن یا اس سے کم یا زیادہ کے لیے نکلا ہے تو یہ مسافر ہو جائے گا. اچھا اس میں سفر کے بھی احکام ہیں اس میں, اب 15 دن کے کم زیادہ میں پھر اور مسئلہ ہے کہ آبادی سے باہر ہوا تو جب تک اپنے وہ اسٹیٹ پہ نہیں پہنچا تو اس وقت تک یہ کہ یہ راستے میں بستی سے باہر ہوتے ہی قصر پڑے گا. جب وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو اب یہ وہاں مقیم ہے. اسی طرح عمرہ کرنے والے کے لیے بھی اس طرح کے مسائل تو آئیں گے. ہاں کہ اپنی جنہیں اس کو عمرہ کرنا لیکن جا 3-4 دن کے لیے مثلاً, کو پتہ ہے 3-4 دن میں لوٹنا ہے, اور امارات والے اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں مصروفیت مال کمانے کی زیادہ ہے تو یہ جلدی جلدی ان کو آنا ہوتا ہے. جو اگر 3-4 دن کے لیے گیا تو یہ اپنی جب چونکہ ہے شرعی سفر تو جیسے ہی اپنی آبادی سے باہر ہوگا اب اس کی نماز قصر شروع ہوگی. اب وہاں جب تک رہے گا یہ مسافر ہی رہے گا, رہے گا تو مسافر ہی, مدینے میں بھی جائے گا تو مسافر ہی رہے گا. تو قصر پڑھتے پڑھتے ابھی یہ کہ مکے سے مدینے گیا, ہر جگہ یہ مسافر ہے. جب اپنی بستی کے اپنا جس شہر سے یہ چلا ہے مثلا دبئی والا دبئی کے شہر میں داخل ہوا تو اب یہ مقیم, جبکہ ہے یہاں کا مقیم تو مقیم ہو گیا, مقیم پوری پڑھتا ہے مسافر قصر. فرض 4 فرضی جو نماز ہوتی ہے ظہر عصر عشاء, اس کی جگہ 2 پڑھنے ہیں, باقی نمازیں پوری ہیں اس میں قصر نہیں ہے. اب یہاں جیسے اعتکاف والے بھی آئے نا صاحب بھائی, کوئی 3 دن کے لیے ہو سکتا ہے, کوئی 5 دن کے لیے آیا ہو, تو یہ بھی یہاں مسافر رہے گا, پنجاب سے مثلا آیا ہے تو یہ مسافر رہے گا, اس کو قصر پڑھنی ہے. اب امام مقیم ہے تو اس کے پیچھے پوری پڑھے گا, جماعت نکل گئی تو اب یہ کہ 2 فرض پڑے گا عشاء کے, ظہر کے 2 فرض یا عصر کے 2 فرض, جو جماعت نکل گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، جو آپ ارشاد فرما دیں کہ کیا ایسی فصل جس کا عشر نہ نکالا جائے وہ اپنی آل اولاد کو کھلانا جائز ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیں،
فصل کھلانا تو جائز ہے، البتہ کہ عشر جس نے نہیں دیا جس پر فرض تھا، یہ پیداوار کی زکات عشر، اب اس کے مسائل ہیں، کبھی دسواں حصہ کبھی بیسواں حصہ ہے، یعنی 5%، اس طرح اس کے مختلف رسالے میں سب لکھا ہوا ہے اپنا مکتبۃ المدینہ کا، تو اس کے مطابق دینا یعنی کہ فرض ہے، جیسا شریعت نے حکم دیا کہ یہ مال کی زکات ہے، ورنہ مال کی بربادی ہو سکتی ہے، آگ لگ سکتی ہے، اگر بظاہر کچھ بھی نہیں ہوا تو آخرت کی آگ دنیاوی آگ سے زیادہ خطرناک ہے، تو دنیا آخرت میں نقصان دے زکات نہ دینا، دونوں میں وعیدیں ایک ہی چلتی ہیں کہ یہ بھی مال کی زکات ہے، مگر فرق ہے اس میں پیداوار میں، مال کی زکات سال بھر میں ایک بار 2.5% فرض ہوتی ہے، اس میں یہ بھی شرائط کے ساتھ ہے، تو اسی طرح اس میں دسواں حصہ بیسواں حصہ اس طرح کا ہے اس کا، اور سال میں ایک بار نہیں ہے، اس میں فصل پر ہے، زکات تو ان کو دینی چاہیے، فرض ہے، جس پر فرض ہے، جیسی فرض ہے ویسی دے، نہیں دیں گے تو گناہگار، اللہ پاک توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ڈسٹرکٹ لیہ میں بطور میڈیکل اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں. امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے رمضان المبارک میں عوام کی سہولت کے پیش نظر ڈاکٹرز کو یہ ذہن دیا ہے کہ اپنی فیس آدھی کر دیں. میری بھی نیت ہے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں میری فیس آدھی ہوگی اور سادات کرام کا چیک اپ مفت کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل.
میرا نام ڈاکٹر رضوان ہے، میرا کلینک سمن آباد میں ہے، لاہور سمن آباد میں ڈاکٹرز پولی کلینک. میں پر وزٹ فیس 1000 لیتا ہوں. آج سے مرشد کی دعا کے بعد اس میں 50% ڈسکاؤنٹ کر رہا ہوں. اب سے پر وزٹ فیس 500 ہوگی اور مستحق مریضوں کو بالکل فری یہ سروس پرووائڈ کروں گا. مستحق مریضوں کے لیے میڈیکل فیسلٹی بالکل فری ہے. لیب ٹیسٹ میں 50% ڈسکاؤنٹ اور میڈیسن میں بھی میکسیمم ڈسکاؤنٹ پرووائڈ کیا جائے گا. اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے مرشد کی دعا کے طفیل مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے.
میں ڈاکٹر امان اللہ عطاری یہاں سول ہاسپٹل میں بھی بطور آرتھوپیڈک کام کر رہا ہوں اور اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی. تو میں سنت کی بارگاہ میں نے بھی جو انہوں نے ہمیں کہا ہے تو میں نے بھی اپنی فیس میں کمی کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اس میں استقامت دے.
میرا نام ڈاکٹر عمران شہزاد عطاری اور میں کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن ہوں. امیر اہل سنت نے ڈاکٹرز کو جو رمضان میں ذہن دیا ہے کہ اپنی فیس ہاف کر دیں، تو الحمدللہ آج میں نے اپنے پیشنٹ سے ہاف فیس چارج کی ہے اور پہلے بھی سادات اکرام کو فری چیک اپ کرتے تھے، انشاءاللہ عزوجل اب بھی سادات اکرام کو فری چیک اپ کریں گے. اور جو مستحق مریض ہوگا جو فی نہیں پے کر سکتا انشاءاللہ عزوجل اس کو بھی فری چیک اپ کیا جائے گا.
ماشاءاللہ.
میرا نام ڈاکٹر محمود نعیم ہے اور میں ایسوسیٹ پروفیسر آف پیڈیاٹرک میڈیسن. امیر اہل سنت نے رمضان المبارک میں مریضوں کو ریلیف دینے کا کہا، تو انشاءاللہ میں بھی رمضان المبارک میں سید صاحبان کو فری چیک کروں گا اور جو فیضان اسلام سے متعلقہ اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی فری چیک کروں گا.
میں ڈاکٹر نظام احمد عطاری اسسٹنٹ پروفیسر آرتھوپیڈک سرجن جام شورو. امیر سنت کی حکم پر انشاءاللہ عزوجل میں بھی اپنی فیس آدھی کروں گا رمضان مبارک میں اور سادات کرام کو فری دیکھوں گا، ان کا چیک اپ کروں گا.
میں ڈاکٹر محمد فاروق حافظ آباد سے امیر سنت کی ترغیب کے اوپر نیت کرتا ہوں کہ جو میرے نیڈی پیشنٹس ہیں ان کی فیس میں کمی کریں گے اور سادات اکرام کو انشاءاللہ فری چیک کریں گے، اور اس کے بعد رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ سادات اکرام کی فیس جو ہے وہ 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہی ہوگی انشاءاللہ.
میرا نام ڈاکٹر ساقی منیر ہے، اسسٹنٹ پروفیسر کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں. میں نے امیر سنت کا کلپ سنا جس پہ وہ فرما رہے تھے کہ رمضان المبارک میں مریضوں کی فیس کو ہاف کر دیا جائے اور سید صاحبان کو مفت چیک کیا جائے. میں نے پہلے بھی میرے اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی تو ادھر میں نے یہی نیت کی تھی کہ میں سید صاحبان کو فری چیک کروں گا اور جو غریب لوگ آئیں گے ان کو بھی رعایت کروں گا اور جتنا ہو سکے تو ان کو فری بھی چیک کروں گا. تو اس میں میں پہلے سے ہی عمل کر رہا ہوں, جتنا ہو سکتا ہے غریبوں کو کم کر دیتا ہوں فیس یا کسی سے نہیں بھی لیتا, اور سید صاحبان کو انشاءاللہ یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ ان کو میڈیسن بھی جو ہے نا میڈیکل سٹور سے میں فری لے کے دوں گا, اور غریبوں کو بھی جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ میڈیسن بھی ان کو فری میڈیکل سٹور سے جتنا ہے یہاں پہ وہاں سے لے کے دیا کریں گے.
ماشاءاللہ کیا بات ہے, کیا بات ہے,
ماشاءاللہ رزلٹ آنا شروع ہو گیا, اللہ کا شکر,
دل خوش کر دیا. یا اللہ پاک جن ڈاکٹروں نے آدھی فیس کر دی سادات کرام کو فری کر دیا, ان کو سیدوں کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہرا بھرا رکھ.
آمین.
دونوں جہاں میں ہرا بھرا رکھ.
آمین.
بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, مزہ آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم.
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان
اللہ
رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم.
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
رب السماواتی
السبعی
ورب العرش العظیم
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں,
سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت
استغفرک
واتوب الیک
سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
استغفرک
واتوب الیک صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
The Sunnah and the Command of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.